أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا تھا اور اس رکوع میں بھی آپ دیکھیں گے کہ تذکرہ بنی اسرائیل کا اور پھر خاص طور پر آخر میں عیسائیوں کا ذکر بھی اہمیت کے ساتھ آ رہا ہے. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل, لعنت کی گئی ہے ان لوگوں پر کہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے. علی لسان داود و عیسی ابن مریم, حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے, یعنی ان پر جو وحی نازل ہوئی انہوں نے اپنی قوم کو جو کہا تو قوم پر پھٹکار کی ہے, لعنت ملامت کی ہے. اور انجیل اس وقت بھی آپ پڑھیں گے تو اس میں جگہ جگہ وہ یہود کو بنی اسرائیل کو جو پھٹکار کی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے, وہ ابھی بھی بہت محسوس کی جاتی ہے. کانو لا یتناہون ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون, اس لیے کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے گزرنے والے تھے. کانو لا یتناہون عن منکر فعلوہ, وہ آپس میں ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے منکرات سے, برائیوں سے, گناہوں سے جن کا وہ ارتکاب کر رہے ہوتے تھے. ایک بنیادی کمزوری, بنیادی مرض, نہی عن المنکر, نہ کرنا, چھوڑ دینا لوگوں کو ان کے حال پر. پھیل رہی ہیں منکرات, پھیلتی رہیں, نہیں, ایک لازم ہے کہ ہر مسلمان پر بھی لازم ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, ہر شخص پر لازم. لبئس ما کانوا یفعلون, بے شک بہت ہی بری حرکتیں تھیں جو وہ کرتے تھے. ترا کثیرا منھم یتولون الذین کفروا, تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے اکثر وہ ہیں کہ جو کافروں سے, مشرکوں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں. لبئس ما قدمت لہم انفسہم, کیا ہی بری ہے وہ کمائی جو انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجی ہے. ان سخط اللہ علیہم, کہ انہوں نے ناراض کیا ہے, ان پر غضب ہوا اللہ کا. وفی العذاب ہم خالدون, اور یہ وہ لوگ ہیں جو عذاب میں ہمیشہ ہی پڑے رہیں گے. ولو کانوا یؤمنون باللہ والنبی, اور اگر یہ ایمان رکھتے اللہ پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, وما انزل الیہ, اور جو اس نبی پر نازل ہوا یعنی قرآن, مت تخذوہ مولیا, تو پھر ان کافروں اور مشرکوں کو کبھی دوست نہ بناتے. یعنی یہود ہوں یا عیسائی ہوں, یہ توحید کا دعویٰ کرنے والے, رسولوں کو ماننے والے, آخرت کو ماننے والے, اور ان کی ساری دوستی مشرکوں سے, بتوں کو پوجنے والوں سے. ان کی دوستی اور ان کے تعلقات تو مسلمانوں کے ساتھ ہونے چاہیے جو رسولوں کو اور کتابوں کو اور آخرت کو ماننے والے ہیں, لیکن یہاں الٹی گنگا بہ رہی ہے. اب وہ آئی ہے ایک بالکل دو ٹوک بات. لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا, اے مسلمانوں, تم سب سے زیادہ پاؤ گے دشمنی میں, مسلمانوں سے دشمنی میں سب سے زیادہ سخت اور شدید پاؤ گے کن کو؟ یہود کو, اور ان کو جنہوں نے شرک کیا. بالترتیب یہ دو ہیں جو اسلام کے مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں, یہود اور ان کے ساتھ ہی مشرکین, یعنی ہم یوں کہیں گے یہود اور ہنود. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا, اور تم پاؤ گے محبت میں سب سے زیادہ نزدیک, اہل ایمان سے محبت میں سب سے زیادہ نزدیک پاؤ گے کنہیں؟ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى, وہ لوگ کے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام لیوا جو اس زمانے میں تھے, لیکن ان کا وقت کیا بیان ہوا یہ کون سے نصارہ ہیں؟ ذالک بأن منہم قسیسین و رهبانا, یہ اس لیے ہے کہ ان کے اندر بڑے بڑے صاحب علم لوگ بھی ہیں اور درویش ہیں, رہبان, اللہ والے ہیں. وأنهم لا يستكبرون, اور یہ لوگ گھمنڈ نہیں کرتے, تکبر نہیں کرتے, جبکہ وہ تکبر اور گھمنڈ یہود کے اندر اپنی معراج پہ ہے, ٹاپ پر پہنچا ہوا ہے. ان کے اندر گھمنڈ نہیں ہے، ان میں اللہ والے ابھی موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک ان میں بہت سے لوگ تھے جن میں خدا خوفی تھی اور ان کے اندر نرمی تھی اور محبت کا معاملہ تھا مسلمانوں سے اوور آل. بعد کے تو معاملات تو بالکل پورے تابع ہو چکے ہیں یہود کے، لیکن اس وقت تک یہ معاملہ تھا. چنانچہ اسی کی مثال آگے آ رہی ہے، ساتواں پارہ شروع بھی ہو رہا ہے، مضمون وہی چلتا ہے، تسلسل ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب یہ لوگ، یہ نصارہ جن کا ذکر ہوا، جب یہ سنتے ہیں اس کو کہ جو نازل کیا گیا رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھیں ابل پڑتی ہیں آنسوؤں سے. قرآن کو سن کر جو کیفیت ان پر طاری ہوئی، اور اس کا جو ہے مظاہرہ ایک سے زیادہ مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا ہے. مما عرفوا من الحق، حق کو پہچان لینے کے سبب سے اس کے جو تاثر تھا اس سے آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. یقولون ربنا آمنا، اور وہ کہنے لگے کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے. فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمارا نام بھی شامل کر لے، لکھ لے ان میں کے جو گواہی دینے والے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنے والے ہیں. ایک تو آپ کے علم میں ہوگا کہ سن 5 نبوی میں جب پہلی ہجرت ہوئی تھی حبشہ کی طرف، اور حبشہ کے اندر جو مسلمان وہ حکمران تھے وہ نجاشی، وہ عیسائی تھے، تو انہوں نے مسلمانوں کو اکوموڈیٹ کیا. اور جب یہاں سے کفار کا ایک وفد گیا کہ یہ تو ہمارے بھگوڑے ہیں ہمیں واپس کرو، تو پھر اس نے مسلمانوں کو دربار میں بلایا کہ کیا معاملہ ہے. تو وہاں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر تقریر کر کے انہیں بتایا کہ مسلمان ہم کیا ہیں، ہماری دعوت کیا ہے، اور حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے بارے میں ہمارے تصورات کیا ہیں. سورہ مریم کی آیات پڑھ کر سنائی تو اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. اس نے کہا کہ بالکل جو کچھ تم نے کہا، مسیح اس سے ایک دن کا زیادہ نہیں تھے، یہی سب سے اصل حقیقت ہے. اور پھر اس نے مسلمانوں کو پروٹیکٹ کیا، اور پھر مدنی دور میں انہوں نے 70 افراد کا ایک وفد بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور وہ وہاں پر ایمان لے آئے تھے نجاشی. یہ 70 افراد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہیں جب قرآن سنایا گیا تو ان کی یہ کیفیت طاری ہو گئی جس کا ذکر ابھی ہم نے پڑھا ہے. تو یہ ان کے اندر ایک دل کی نرمی عیسائیوں کے اندر ایز اے ہول اس وقت تک تھی، ان میں اللہ والے بھی تھے، رحبان تھے. وما لنا لا نؤمن باللہ، یہ انہی کا قول آگے نقل ہو رہا ہے کہ ہمیں کیا ہوا کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر. وما جاءنا من الحق، اور جو حق ہم پر ہمارے سامنے واضح ہو گیا، آ گیا ہمارے پاس، ہم اس کو نہ مانیں. ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، ہم تو اس بات کے امیدوار ہیں، توقع رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں داخل کرے گا نیک لوگوں کے ساتھ. فاصابهم الله بما قالوا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے اس قول کے وجہ سے بدلے میں عطا کی ہیں جنات تجری من تحتها الانہار، جو انہوں نے آگے بڑھ کر اسلام کو قبول کیا تو اس کے بدلے میں انہیں اللہ نے وہ باغات عطا کی ہیں، جنات جن کے دامن میں نہریں رواں ہیں. خالدین فیہا، وہ رہیں گے انہی میں ہمیشہ. وذالک جزاء المحسنین، اور یہی بدلہ ہے حسن عمل کا مظاہرہ کرنے والوں کا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، وہ تو ہیں ہی جہنم والے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اہل ایمان حرام نہ کیا کرو ان طیب پاکیزہ چیزوں کو کہ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی. ولا تعتدوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو، یعنی ایک حرام کو حلال کر لینا وہ تو بہت بڑا جرم ہے، لیکن یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ کوئی چیزیں جو اللہ نے حلال کی ہیں اسے خام خواہ اپنے لیے بندش لگا لو کہ یہ تو ہم نے استعمال نہیں کرنی. مشرکین کے جو تصورات تھے وہ ہم آگے پڑھیں گے کہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، یہ فلاں جانور فلاں بت کے نام کا ہے، اب وہ بکری ہے، وہ اونٹ ہے، یہ سب چیزیں ہیں، ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے، کھانے کی طیب چیزیں ہیں، لیکن وہ اپنے اوپر پابندی لگا لیتے تھے کہ اس کو کوئی استعمال نہیں کرے گا. گائے کو چھوڑ دیا، اب اس کا دودھ بھی کوئی نہیں استعمال کرے گا. اونٹ ہے، اس کو کوئی سواری کے لیے استعمال نہیں کر سکتا، چھوڑ دو اسے جہاں چاہے، تو کوئی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. یعنی جو حلال طیب چیزیں ہیں خام خواہ انہیں اپنے اوپر حرام کرنا، یہ ان کے ہاں مشرکین کے ہاں تھا. تو اے مسلمانوں کہیں تم ایسا نہ کر بیٹھنا. ان اللہ لا يحب المعتدین یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. اہل ایمان مت حرام ٹھہراؤ ان پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں. ولا تعتدوا اور حدود سے تجاوز نہ کرنا. ان اللہ لا يحب المعتدین بے شک اللہ تعالیٰ حدود سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا اور کھاؤ اس میں سے کہ جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے حلال اور پاکیزہ. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ اور اس اللہ کا تقوی اختیار کرو, اس سے ڈرو جس پر کہ تم ایمان لائے ہو. لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں, تمہارا مواخذہ نہیں فرمائے گا, نہیں پکڑے گا تمہاری ان قسموں پر کہ جو لغو ہیں, لایعنی ہیں, بے مقصد, جو تم عادتاً قسم کھا لیتے ہو. اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی یہ مضمون آیا تھا. یہاں اب اس قسم کا کفارہ جو ہے اس کا تذکرہ ہوگا, وہ وہاں نہیں تھا. ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان لیکن وہ تم سے حساب لے گا, پکڑے گا تمہاری ان قسموں پر جو تم نے بال ارادہ کھائی ہیں, پورے شعور کے ساتھ جو تم نے عہد کیے ہیں قسم کھا کر, ان کے بارے میں ضرور بات پوچھ ہوگی. فَكَفَّارَتُهُ تو کفارہ اس کا یہ ہے, یعنی ایسی کوئی قسم توڑنی پڑ جائے جو انسان نے کسی وقت جذبات میں کھا لی اور کوئی عہد کر لیا اور پھر توڑنا پڑ جائے تو پھر کفارہ دینا ہوگا. ایسے نہیں کہ قسم بھی کھاتے رہو توڑتے بھی رہو, نہیں, اللہ تعالیٰ حساب لے گا. ایک توڑنی پڑے تو کفارہ کیا ہے؟ فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ 10 مسکینوں کا کھانا. من اوسط ما تطعمون وہ اوسط درجے کا کھانا جو تم خود کھلاتے ہو, یعنی اپنے بچوں کو کھلاتے ہو, گھر میں کھاتے ہو, اسی لیول کا کھانا 10 مساکین کو کھلاؤ, یہ ہے کفارہ. ما تطعمون اہلیکم جو اپنے گھر والوں کو تم کھلاتے ہو, او کسوتہم یا پھر 10 مساکین کو کپڑا فراہم کرنا, لباس, او تحریر رقبہ یا ایک گردن کو آزاد کرنا, غلام کو آزاد کرنا. فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام تو جس کے لیے یہ ممکن نہ ہو, ان تینوں میں سے کوئی آپشن بھی جو ہے اس کے لیے ممکن نہیں ہے, جو نہ پائے تو کیا کرے, 3 دن کے روزے رکھے, یہ اس کا قائم مقام ہو جائے گا. ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا بیٹھو, کوئی وعدہ کر بیٹھو. واحفظوا ایمانکم اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو, ان کے معاملے میں لاوبالی پن نہ ہو, غیر محتاط انداز نہ ہو کہ کبھی قسم کھا لی اور پھر خیال ہی نہیں ہے کہ اب توڑ بھی رہے ہیں, نہیں, اس کا خاص خیال رکھو. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکام تم پر واضح فرماتا ہے, لعلکم تشکرون تاکہ تم اس کا احسان مانو. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان اب یہ شراب اور جوئے وغیرہ کے بارے میں آخری حکم اب آ رہا. اہل ایمان, یہ شراب, جوا اور پانسے کے بت, یہ بت اور پانسے کے تیر, رجس من عمل الشیطان یہ سب گندگی ہے, ناپاکی ہے, یہ اور شیطانی عمل ہے, شیطان کے کاموں میں سے اس کا تعلق ہے, ناپاک ہے. فَاجْتَنِبُوهُ بس ان سے بچتے رہو, ان سے باز آ جاؤ. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلاح پاؤ. یہ آپ کیٹیگوریکلی کہ اب بس چھوڑ دو انہیں, اب باز آؤ. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور عداوت ڈال دے ان دو چیزوں کے ذریعے, خاص طور پر فی الخمر والمیسر شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے دلوں میں آپس میں بغض اور دشمنی پیدا کرے. ظاہر بات ہے شراب پی کر آدمی جو ہے اپنے کنٹرول سے باہر ہو گیا, اب پتہ نہیں کیا کچھ منہ سے بک رہا ہے, آل فال جو بکے گا تو پھر دوسرے کے دن میں کیا ہوگا, وہ ریئیکٹ کرے گا ایک جھگڑے کی کیفیت. اور وہ یہ تو سب کو معلوم ہی ہے, جب کچھ لوگ پی کے اکٹھے ہوتے ہیں تو دنگا فساد ہی ہوتا ہے. اسی طریقے سے جوا انسان کھیلتا تو اپنی آزاد مرضی سے ہے, لیکن جب ہارنا شروع کرتا ہے تو اس کی جو کیفیت ہوتی ہے اور دوسرا جو فریق ہے جو مقابل میں ہے اس کے خلاف جو بغض اور نفرت جنم دیتی ہے کہ میرا سب کچھ جو ہے وہ چھین کے لے گیا, حالانکہ ذمہ دار تو وہ خود ہے، لیکن اس سے نفرت اور بغض بڑھتا ہے ایک دوسرے کے خلاف، اور شیطان یہی چاہتا ہے مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف بغض اور عداوت پیدا کرے. یعنی ایک ڈائمنشن اس کی یہاں پر واضح کر دی، اور بھی بے شمار ہے، شیطانی عمل ہے ٹوٹلی. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور وہ چاہتا ہے کہ تمہیں اللہ کی یاد سے روک دے، انہی چیزوں میں مصروف ہو جاؤ. وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے غافل کر دے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو اب باز آتے ہو کہ نہیں؟ یہ بڑا چیلنجنگ انداز ہے کہ اب کسی اور حکم کی ضرورت ہے کہ بس کافی ہے یہ. چنانچہ اس کے بعد روایات میں آتا ہے کہ ابھی تک جو مسلمان شراب پی رہے تھے تو سب نے اپنے مٹکے توڑ دیے، اور مدینے کی گلیوں میں پانی کی طرح شراب بہہ رہی تھی، اور لوگ کہہ رہے تھے انتہائی نہ، ہم باز آئے. پھر کسی نے دوبارہ مڑ کے نہیں دیکھا اس کی طرف. یہ ہے ایمان کا جو ایک فیض ہے جو انسان کو ملتا ہے، کہ گھٹی میں پڑی ہوئی تھی جن کے، جو ساری عمر پیتے رہے، پھر مٹکے توڑے تو دوبارہ مڑ کے نہیں دیکھا. واطیع اللہ واطیع رسول، اور اطاعت کرو اللہ کی اور حکم مانو رسول کا. واحذروا، اور محتاط رہو، گناہوں سے بچتے رہو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور اگر تم نے روگردانی کی، اطاعت کے بجائے سرکشی کی روش اختیار کی، تو جان لو رسول کے ذمے، ہمارے رسول کے ذمے تو بس کھلا کھلا پہنچا دینا ہے، باقی تم اپنے عمل کے خود ذمہ دار. لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ، وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان پر کوئی گناہ نہیں اس میں. فی ما تعیموا، اس میں کہ جو اس سے پہلے کھا پی چکے. ایک سوال اٹھایا گیا تھا کہ جو اس سے پہلے لوگ شراب پیتے رہے ہیں تو اب ان کا کیا بنے گا، اگر یہ شیطانی عمل تھا اور اتنا نجاست تھی تو گویا ان کی پتہ نہیں نمازیں بھی قبول ہوئی ہیں، نیک عمل بھی قبول ہوئے، یا سب کچھ اکارت گیا. تسلی دے دی گئی کہ جو کھا پی چکے اب اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے، وہ بھول جاؤ اسے، اب آخری حرمت آ گئی، آئندہ جو ہے اس کے قریب مت جانا، لیکن اس سے پہلے جو ہوا وہ اللہ تعالیٰ تمہارے عمل ضائع نہیں کرے گا، کوئی چیز ضائع نہیں ہوگی. ہاں اس وقت تک آخری حکم نہیں آیا تھا لہذا تم کر رہے تھے، تو اس سے پہلے جو بھی تمہارے اچھے عمل ہیں وہ اللہ نے قبول کیے. اذا متقوا آمنوا وعملوا الصالحات، جبکہ تم نے تقویٰ کی روش اختیار کی ہے اور ایمان لائے ہو اور نیک عمل کیے ہیں. ثم اتقوا آمنوا، اور پھر مزید تقویٰ میں آگے بڑھے اور یقین کو اور مضبوط کیا. ثم اتقوا احسنوا، اور پھر اور تقویٰ میں آگے بڑھے اور مقام احسان تک پہنچے. یہ ایمان کی ترقی کا رستہ ہے، تقویٰ جتنا اختیار کرے گا ایمان کی منازل اوپر سے اوپر جائیں گی، اور آخری درجہ درجہ احسان ہے. ایمان و یقین کی وہ کیفیت کہ انسان ایسے محسوس کرے کہ اللہ ہر جگہ ہر وقت میرے ساتھ موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے، بلکہ یہ کہ جیسے اللہ میری نگاہوں کے سامنے، اور یہ کیفیت حاصل نہ ہو تو یہ تو ہو کہ میں اللہ کی نگاہ میں ہوں، وہ ہر وقت موجود ہے. یہ ایمان کی کیفیت جو ہے یہ بھی نصیب ہوتی ہے، لیکن ان کو نصیب ہوتی ہے جو تقویٰ کی زندگی گزارتے ہیں، گناہوں سے باز رہتے ہیں، شعوری طور پر ہر گناہ سے، ہر برائی سے، ہر منکر سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر یہ ایمان جو ہے اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہیں شامل فرمائے. واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ حسن عمل کرنے والے اور درجہ احسان پر فائز ہونے والوں سے محبت رکھتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، اہل ایمان، اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے گا شکار کے ذریعے سے. تنالہ ایدیکم ورماحکم، جس تک پہنچتے ہیں اس شکار تک تمہارے ہاتھ بھی اور تمہارے نیزے بھی. لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرے کہ کون ہے کہ جو غیب میں رہتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرتا ہے. یہ اصل میں حالت احرام میں شکار کرنا حرام تھا. ویسے تو ہرن کا شکار کریں، نیل گائے ہو، کوئی بھی چیز ہے، خرگوش ہے، سفر میں جا رہے ہیں، شکار تو بڑی پسندیدہ شے ہے، کھایا بھی جاتا ہے، جائز ہے، لیکن جب عمرے اور حج کے لیے آ رہے ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، اب شکار نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا کہ وہ شکار تمہارے بالکل ہاتھ کی رسائی میں ہے یا نیزے کی رینج میں ہے. لیکن حکم ہے اللہ کا کہ بھائی اس حال میں شکار نہیں کر سکتے، پابندی ہے احرام کی، تو بڑا سخت امتحان ہو جاتا ہے. اور خاص طور پہ جن لوگوں کو کچھ شکار کا چسکا بھی ہو اور وہ یہ دیکھیں کہ بالکل میرے رینج میں ہے، بالکل قریب ہے اور میں اس کو آسانی سے پکڑ سکتا ہوں یا آسانی سے اس کو ٹارگٹ کر سکتا ہوں، لیکن نہیں، احرام کی پابندی ہے. تو اس طریقے سے بھی اللہ تمہاری آزمائش کرے گا تاکہ وہ ظاہر کرے کہ کون ہیں جو غیب میں رہتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں. فمن اعتدى بعد ذلك، تو جو اس کے بعد زیادتی کرے یعنی اس حکم کو توڑے، فلہ عذاب الیم، اس کے لیے سخت سزا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اہل ایمان شکار کو نہ مارا کرو اس وقت کے جب تم احرام کی حالت میں ہو. ومن قتلہ منکم متعمدا، اور جو کوئی تم میں سے جان بوجھ کے اسے مارے گا، فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو اس کا جو کفارہ ہے، اس کا بدلہ ہے اس جانور کے مثل، کوئی مویشی جس کو اس نے قتل کیا، مارا، جس کا شکار کیا، اس کے مثل، یعنی ہرن کا شکار کیا ہے تو اس کے مثل بکری یا بھیڑ، اس سے بڑا جانور ہے نیل گائے کا شکار کیا ہے تو پھر گائے یا اونٹ، تو جس چیز کا شکار کیا ہے مویشیوں میں سے، اس کے جو ہم اس لیول کا ہے، وہ پھر کفارہ دینا ہوگا اور وہ نیاز کعبہ کی وہاں پہنچا کر بیت اللہ کو وہاں پر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے گا. یہ کفارہ. یحکم بہ ذو عدل منکم، اور اس کا تعین کریں گے، اس کا فیصلہ کریں گے تم میں سے دو معتبر افراد کہ کیا چیز ماری گئی ہے اور اس کا پیرلل کیا ہو سکتا ہے، اس کا ہم وزن. ہدیم بالغ الکعبہ، اور یہ ہدی کے جانور کے طور پر نیاز کعبہ ہے، وہاں پہنچے گا، پہنچانا ہوگا. او کفارۃ طعام مساکین، یا پھر کفارہ یہ ہے کہ کچھ مسکینوں کو، محتاجوں کو کھانا کھلا دے. او عدل ذلک صیاما، یا اس کے ہم وزن، اس کے برابر روزے رکھے. مراد اس سے یہ ہے کہ فرض کریں وہ ہرن کا شکار کیا اور وہ ایک بکری کے ہم وزن ہے، اب کوئی شخص وہ کفارہ تو ادا نہیں کر سکتا کہ جا کر جو ہے وہ بکری خانہ کعبہ جو ہے نیاز کے طور پر ذبح کرے، اس وقت وہ نہیں کر سکتا یا کوئی سبب ہے، تو ایک اس کی شکل یہ بھی ہے کہ اس رقم میں جتنے افراد کو، محتاجوں کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے صدقہ فطر کے حساب سے، اتنے مساکین کو کھانا کھلایا. اور یہ بھی اگر حالات اس کے بھی ساتھ سازگار نہیں ہیں تو جتنے مساکین کو کھانا بنتا تھا اس میں اتنے ہی تعداد میں وہ روزے رکھے. یہ کچھ آپشن جو ہیں وہ دیے ہیں کفارے. لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ، تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا جو ہے اس کو چکھے. عفا اللہ عما سلف، اس سے پہلے جو کچھ اونچ نیچ ہو چکی اس پہ اللہ معاف کر چکا، اب حکم آ گیا، اب آئندہ جو ہے یہ کفارہ دینا پڑے گا. وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ، اور جو اب اعادہ کرے گا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا. اتنے واضح حکم کی خلاف ورزی پر اللہ کی ناراضگی ہے، پھر وہ بدلہ لے گا. واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ زبردست ہے، بدلہ لینے والا بھی ہے. احل لکم صید البحر، تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے دریائی یا سمندری جو کھانا ہے، یعنی مچھلیاں اور یہ چیزیں، یہ حالت احرام میں تم ان سے فائدہ اٹھا سکتے. وطعامہ متاعا لکم، اور دریا کا یا سمندر کا اس کا جو شکار ہے، جو کھانا ہے، وہ تمہارے برتنے کا ہے، استعمال کے لیے ہے. وللسیارہ، اور تمام مسافروں کے لیے ہے. وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، ہاں تم پر حرام کیا گیا خشکی کا شکار، جنگل کا شکار، جب تک تم حالت احرام میں ہو. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کی طرف تم سب جمع کر دیے جاؤ گے، ایک دن اسی کے حضور جمع ہونا. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ تعالیٰ نے اس کعبے کو جو بہت محترم گھر ہے، بیت حرام، حرام یہاں پر محترم کے معنی میں، انتہائی محترم، جس میں ممنوع ہے جھگڑا کرنا، کسی جانور کو مارنا، گھاس تک کاٹنا، اس کے احترام کے تقاضے ہیں، تو اس محترم گھر کو، کعبہ جو محترم گھر ہے، اسے اللہ نے بنایا ہے قیاما للناس، لوگوں کے قیام کا ذریعہ، روحانی استحکام بھی ملتا ہے، یہاں سے معاشی استحکام بھی ہے، بہت سے فائدے ہیں اس کے اندر. والشہر الحرام والہدی والقلائد، اور جو حرمت والے مہینے ہیں اور جو نیاز کعبہ، وہ جانور جو کعبے میں ذبح کرنے کے لیے لے جایا جاتا ہے، اور وہ جانور جس کے گلے میں پٹا پڑا ہوتا ہے وہ بھی کعبہ پہنچ کر، اس کو جو ہے بیت اللہ پہنچ کر تو ذبح کرنا ہوتا ہے، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ شعائر اللہ میں سے ہیں. ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ اس لیے ہے کہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. وان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے مہربان بھی ہے. یہ دو کیفیات ہیں، ان دونوں کا استحضار ہونا چاہیے، بیک وقت ذہن میں رہے کہ کہیں میں اپنے کسی عمل سے اللہ کو ناراض نہ کر دوں تو اللہ کی سخت عذاب جو ہے وہ میرے لیے آ سکتا ہے. ایک خوف، تقویٰ کا مفہوم یہ ہے کہ انسان ڈرے کوئی گناہ مجھ سے سرزد نہ ہو جائے، کہیں میں اللہ کے حکم کو توڑ نہ بیٹھوں، کہیں ناراض نہ کروں. لیکن ساتھ ہی یہ ہے کہ اللہ انتہائی غفور اور رحیم بھی ہے، اگر کوئی خطا ہو جائے تو فوراً توبہ کرو، بخشنے والا مہربان ہے. تو یہ دونوں کیفیات انسان کے اندر ہونی چاہیے، نہ یہ کہ بالکل نچنت ہو جائے کہ کوئی نہیں وہ تو غفور اور رحیم ہے کرتے جاؤ سارا کچھ، یا اتنا خوف ہو کہ آدمی جو ہے وہ بالکل ہی ایک نفسیاتی مریض بن جائے. نہیں، دونوں کے بیلنس ہونا چاہیے، خوف بھی اللہ کا اور اس سے محبت اور اس کی مغفرت اور رحمت، اس کا ایک امکان اور اس کی امید کہ وہ بخشنے والا مہربان ہے. ما علی الرسول الا البلاغ، رسول کے ذمے تو بس پہنچا دینا ہے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. قل لا یستوی الخبیث والطیب، اے نبی کہہ دیجئے کہ ناپاک اور پاک کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، چاہے تمہیں ناپاک کی کثرت بڑی بھلی لگتی ہو، جس کو اللہ نے اس کے رسول نے ناپاک قرار دے دیا وہ کبھی بھی طیب کے برابر نہیں ہو سکتا، چاہے تمہیں بھلا لگ رہا ہو اس کی کثرت اچھی لگ رہی ہے. فتق اللہ یا اولی الالباب، تو اللہ سے ڈرو اے ہوش مندو، اے عقل مندو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی تک پہنچ سکو. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدی لکم تسؤکم، اہل ایمان ایسی باتوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو کہ اگر تم پر وہ واضح کر دی گئیں، کھول دی گئیں تو تمہیں بری لگے گا، تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، اور اگر تم یہ باتیں اور یہ سوال پوچھو گے ایسے وقت میں کہ قرآن نازل ہو رہا ہے، تُبْدَ لَكُمْ، تو پھر تمہیں تم پر وہ چیز واضح ہوگی، جواب ملے گا، اور اس کے نتیجے میں تم مشکل میں پڑتے چلے جاؤ گے. یہ مضمون بھی سورہ بقرہ میں آ چکا ہے، اور اس کی مثال بھی آئی تھی کہ یہود نے وہ جو ایک گائے کو جب کہا گیا کہ ذبح کرو تو اس کے بعد جو سوال کر کر کے اپنے لیے مشکلات پیدا کر لیں. لہذا اگر شریعت کا کوئی حکم ہے اور اس کے اندر ایک وسعت نظر آ رہی ہے تو اپنے آپ کو پابند نہ کرو سوال کر کر کے اور تنگی میں نہ آؤ، اس وسعت سے فائدہ اٹھاؤ. اور جب قرآن نازل ہو رہا ہے تم یہ کرو گے تو وہی اترے گی، اور پھر وہ قیامت تک کے لیے سب مسلمانوں کے لیے لازم ہو جائے گا. لہذا جو ضروری رہنمائی اللہ نے دینی ہے وہ دے دینی ہے، اس کا انتظار کرو. واللہ غفور الرحیم، حین ینزل القرآن تبدی لکم عفا اللہ عنہا، اللہ نے ان باتوں کا اگر تذکرہ نہیں کیا تفصیلی تو وہ دانستہ نہیں کیا، خود ہی اس کو چھوڑا ہے. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے مہربان. قد سألها قوم من قبلكم، تم سے پہلے ایک قوم تھی جو ایسے سوال کرتی رہی، ثم اصبحوا بها کافرین، اور پھر وہ ہو گئے منکر، جب عمل کی باری آئی تو پھر کرنی کترانے لگے. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، اب یہ مشرکوں کا، مشرکین مکہ، مشرکین عرب، ان کے کچھ جاہلانہ رسومات تھیں، مشرکانہ تصورات تھے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو بحیرہ کو اور صائبہ کو اور وسیلہ کو اور حام کو معین نہیں کیا، مقرر نہیں کیا، یہ تمہاری اپنی افترا پردازی ہے. یہ کیا ہے، ان کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن بہرحال ایک رائے جو ذرا زیادہ مضبوط ہے کہ بحیرہ وہ جانور جس کا دودھ بتوں کے نام پر کر دیا جاتا تھا، فلاں اونٹنی ہے اس کا دودھ کو استعمال نہیں کرے گا، یہ فلاں بت کے نام پر چھوڑ دی گئی، بحیرہ اسے کہتے تھے. اسی طرح سائبہ، بحیرتن ولا سائبتن، اور وہ جانور بھی جو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا گیا، اب کوئی بھی جانور ہو. وسیلہ وہ اونٹنی جو مسلسل مادہ بچے فیمیل بچے جو جنتی ہے وہ زیادہ ویلیویبل شمار ہوتا ہے فیمیل کا آنا کہ اس سے اور اونٹ جو ہے وہ آگے نسل آگے بڑھے گی. تو اس کو بھی ایک خاص حد تک جب بچے جن جاتی ہے تو پھر اسے وہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے کہ اب اس کو کوئی نہ چھیڑے نہ اس کا کوئی دودھ پیے نہ اس کو سواری ہو سکتی ہے, یعنی اپنے آپ پر پابندیاں لگا دی کہ اس سے کوئی استفادہ نہیں. اور حام جو ہے وہ ایک نر اونٹ, اس سے بھی ایک حد تک کام لے لیا گیا, اب اس کے بعد جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا بتوں کے نام پر. یہ ساری چیزیں تم نے خود ہی اختراع کی ہوئی ہیں, اللہ تعالیٰ نے تو کوئی ایسی پابندی تم پر نہیں ڈالی. ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب, لیکن وہ لوگ جو کافر ہیں وہ اللہ پر جھوٹ افتراء باندھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہی اللہ کو پسند ہے, یہی راستہ صحیح ہے. وہ اکثر ہم لا یعقلون, اور ان میں سے اکثر عقل سے بے بہرا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو نازل کیا اللہ نے, اور آؤ رسول کی طرف یعنی اس ہدایت کی طرف. قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس وہی کافی ہے جس پر ہم نے پایا اپنے آبا و اجداد کو, بس وہی دین, ہم کچھ اور سننے کو تیار نہیں. اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا, خواہ ان کے آبا و اجداد ہیں وہ کچھ بھی علم نہ رکھتے ہوں, جاہل مطلق ہوں, ولا یہتدون, اور بالکل ہدایت سے بے بہرا ہوں, تب بھی تم اندھے بن کے ان کے پیچھے چلو گے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, اہل ایمان تم پر اصل ذمہ داری اپنی ہے, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو, اپنی اصلاح سب سے پہلے مقدم. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم, تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا کسی شخص کا گمراہ ہونا جب تم خود ہدایت پر ہو. الی اللہ مرجعکم جمیعا, اللہ تعالی ہی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تم سب کے سب. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, اور وہ جتلا دے گا, سب کچھ سامنے آ جائے گا, جو کچھ عمل تم نے کیا سب پیش کر دیا جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت, اہل ایمان تمہاری آپس کی شہادت جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے. اب یہ ایک امکانی شکل تھی کہ کوئی شخص سفر پہ نکلا ہوا ہے اور راستے میں گھر سے بہت دور ہے اور کہیں بیمار ہوا اور موت کا وقت آ گیا, اب اس کے پاس کچھ سامان ہے, اب کیا کرے, کس کو امانت رکھے, کوئی جان پہچان نہیں, تو اس کے حوالے سے ایک راستہ دکھایا ہے کہ تمہاری آپس کی شہادت گواہی جب کہ کسی کی تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے, حین الوصیہ وصیت کے وقت, اس نام ذو عدل منکم, تم میں سے کوئی دو معتبر شخص ہونے چاہیے ان کو گواہ بنایا جائے. او آخران من غیرکم, یا دو کوئی اور ہوں تمہارے سوا, تم میں سے دو مرد یعنی مسلمان ہوں تو سب سے بہتر ہے, ان کو گواہ بناؤ اور انہیں وہ جو ہے مرنے والا اپنا تمام اثاثہ نوٹ کروا دے, ان کے سپرد کروا دے, اور اس کو وصیت کر کے جائے کہ یہ میرے لواحقین تک پہنچا دیا جائے. تو یہ ہے واحد طریقہ, اور تو کوئی رستہ ہے نہیں. اور اگر مسلمان نہ ہو تو پھر دو غیر مسلموں میں سے کوئی جو معتبر نظر آئیں ان دو کو گواہ بنا کر انہیں یہ امانت سونپ کر جاؤ کچھ اور لوگوں کی موجودگی میں. ان انتم ضربتم فی الارض, اگر تم نکلے ہو سفر پر زمین میں, فاصابتکم مصیبت الموت, اور وہیں پھر تمہیں موت کی مصیبت آ گئی اور فرشتہ اجل پہنچ گیا, تو پھر یہ راستہ ہے اپنی وصیت کے کو پورا کرنے کے حوالے سے. تحبسونہما من بعد الصلاۃ, اور وہ لوگ اگر آ گئے اور انہوں نے آ کر مال بھی پہنچا دیا کہ بھائی ہم وصیت کے مطابق مرنے والے کا سامان لے کر آ گئے, تو اگر اس کے لواحقین کو شبہ ہو کہ اس کا سامان تو بہت زیادہ تھا, اس کے پاس تو کچھ اور تھا, جو آیا ہے وہ بہت کم ہے, کچھ مسئلہ ہے, ڈنڈی ماری گئی ہے, تو کہا گیا کہ تحبسونہما من بعد الصلاۃ, ان دونوں کو روکو کسی نماز کے بعد. فیقسمان باللہ, اور وہ دونوں قسم کھائیں اللہ کی, ان ارتبتم, اگر تمہیں شبہ ہے تو اب ان سے کہو کہ وہ قسم کھائیں. لا نشتری بھی ثمنن, کہ ہم اس قسم کے بدلے کوئی قیمت وصول قبول نہیں کریں گے. ولو کان ذا قربا, چاہے کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. ولا نکتم شہادت اللہ, اور ہم اللہ کی دی ہوئی گواہی کو نہیں چھپائیں گے نہیں. انا اذا لمن الاثمین، اگر ایسا کیا ہم نے تو پھر ہم بے شک گناہگار ہوں گے. یعنی جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، جو ہم نے وعدہ کیا تھا مرنے والے سے اللہ کو گواہ بنا کر، اسی کے مطابق ہم سب کچھ جو ہے تمہارے سامنے لا کر رکھ رہے ہیں. وہ قسم کھا کر سب کے سامنے یہ کہیں، فَإِنْ عُسِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَ اسْتَحَقَّا اِثْمًا، اور اگر یہ اندازہ ہو اور یقین ہو چلے کہ یہ دونوں جو ہیں حق دبا گئے ہیں، تو خیانت کی ہے انہوں نے، فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا، تو دو اور گواہ کھڑے ہوں ان کی جگہ پر، مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ، ان میں سے کہ جن کی حق تلفی کی گئی ہے، حق تلفی کی گئی تھی پہلے دو افراد میں، یعنی اب مقتول کے جو اصل وارثین ہیں رشتہ دار، ان میں سے کوئی دو کھڑے ہوں اس کے گھر والوں میں سے اور وہ قسم کھائیں، فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا، اور وہ یہ قسم کھائیں کہ ہماری گواہی جو ہے وہ زیادہ درست ہے، سچی ہے ان دو افراد کی گواہی سے جو باہر آ کر ساری بات بتا رہے ہیں، باہر سے آ کر، وَمَا تَدَيْنَا، اور ہم کوئی زیادتی نہیں کر رہے، انا اذا لمن الظالمین، اور اگر ہم نے ان پر غلط تہمت لگائی ہے تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے. یہ اس کو بیلنس کرنے کا ایک طریقہ ہے. ذالک ادنا ان یاتوا بشہادت علی وجہہا، یہ طرز عمل قریب تر ہے اس کے کہ شہادت کو، گواہی کو ادا کیا جائے صحیح شکل میں، اصل صورت میں، او یخافوا ان ترد ایمانهم بعد ایمانهم، اور ان کو بھی خدشہ ہونا چاہیے، ڈرنا چاہیے کہ وہ جو پہلے قسم کھا رہے ہیں کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، کہ ان کی قسم کے جواب میں بھی آ سکتی ہے گواہی، انہیں بھی معلوم ہو تو وہ بھی بیلنس ہوں، او ترد ایمان بعد ایمانہم، اور انہیں معلوم ہو کہ الٹی پڑے گی قسم ہماری ان قسموں کے بعد. واتقوا اللہ، باقی اصل شے تو اللہ کا تقویٰ ہے، اللہ سے ڈرو، واسمعوا، اور ہر حکم کو غور سے سنتے رہو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، ہم انشاءاللہ سورت مکمل کریں گے. غلطی تو مجھ سے ہوئی ہے کہ ذرا وقفہ جلدی کر دیا، کچھ کیلکولیشن میں غلطی ہوئی تھی. چھٹی تو آپ کو اسی وقت ملے گی جیسے جب روز ملتی ہے. اب یہ دو رکوع ہیں، مختصر ہیں، انشاءاللہ اس کو بھی اسی سیشن میں مکمل کریں گے. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جس دن کہ اللہ تعالیٰ جمع کرے گا تمام رسولوں کو اور پھر کہے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا تھا، تمہاری قوم نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیسے رسپونڈ کیا. قالوا لا علم لنا، وہ کہیں گے کہ پروردگار ہمیں تو معلوم نہیں ہے، انک انت علام الغیوب، تو ہی چھپی باتوں کا جاننے والا ہے. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، اور جب اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، ذرا یاد کرو میرے احسانات کو جو میں نے تم پر کیے اور تمہاری والدہ پر کیے، جو مقام و مرتبہ تمہیں ہم نے عطا کیا. اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے تائید کی تمہاری، مدد کی تمہاری روح القدس کے ذریعے سے، تکلم الناس فی المہد وکہلا، تم لوگوں سے کلام کرتے تھے گود میں بھی اور بڑی عمر میں، ادھیڑ عمر کے ہو کر بھی، یہ دونوں ہی طرح سے کلام کرنا موجزانہ تھا، عام عادت کے خلاف تھا، بالکل بچہ شیر خوار، ابھی وہ پنگھوڑے میں ہے اور وہ گفتگو کر رہا ہے ایک میچور آدمی کی طرح. یہ سورہ مریم میں ہم پڑھیں گے. اور پھر یہ کہ وہ تو اٹھا لیے گئے تھے، ابھی 30 برس کے بھی پورے نہیں ہوئے، تو بڑھاپے میں، کہولت عمر میں، وہ بھی اس وقت بھی کلام کریں گے، یعنی دوبارہ آئیں گے اور پھر اپنی عمر طبی پوری کریں گے اور اس عمر کو بھی پہنچیں گے اور اس میں بھی لوگوں سے کلام کریں گے. حضرت عیسیٰ کے معاملے میں یہ بھی اپنی جگہ ایک معجزہ ہے. تو تکلم الناس فی المہد وکہلا، واذ علمتک الکتاب والحکمۃ والتوراۃ والانجیل، اور یاد کرو جب میں نے تمہیں تعلیم دی تھی کتاب کی اور حکمت کی باتوں کی اور تورات کی اور انجیل کی، واذ تخلق من الطین کہیت الطیر باذنی، اور جب تم گارے سے ایک جانور کی، پرندے کی مورت بناتے تھے میرے حکم سے، فتنفخ فیہا، اور پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے، فتکون طیرا باذنی، اور وہ اڑتا ہوا پرندہ ہو جاتا تھا میرے حکم سے، وتبرئ الاکمہ والابرص باذنی، اور تم بھلا چنگا بنا دیتے تھے، شفا یاب کر دیتے تھے مادرزاد اندھے کو، مادرزاد اندھا یعنی جو پیدائشی اندھا ہے، اور کوڑی کے مریض کو بِإِذْنِ میرے حکم سے، اس لیے کہ ان چیزوں کا کوئی علاج کم سے کم اس وقت نہیں تھا. وَيَسْتُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِ، اور جب تم مردہ کو کھڑا کر دیتے تھے زندہ کر کے میرے حکم سے. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب میں نے روکا تھا بنی اسرائیل کو، وہ یہودی جو تمہارے مخالف ہو گئے تھے، تم سے میں نے ان کو روکا، یعنی تمہیں تمہاری حفاظت کی، انہیں قتل کرنے یا سولی کرنے نہیں دیا، سولی چڑھانے. اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جب تم لائے تھے ان کے پاس کھلی نشانیاں. فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ، تو کہنے لگے وہ کافر جو ان میں تھے، اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، ان معجزات کو دیکھ کر کہنے لگے یہ تو کھلا کھلا جادو ہے. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، اور جب میں نے تمہارے حواری جو ساتھی تھے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی، وہی کہی یعنی خفیہ طور پر دل میں بات ڈال دی کہ ان آمنو بھی وہ بھی رسولی، کہ مجھ پر ایمان لاؤ اور میرے اس رسول پر. قالوا آمنا واشهد باننا مسلمون، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور اے پروردگار تو بھی گواہ رہے کہ ہم ہیں فرما برداروں میں سے. یہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنے احسانات جتا رہے ہیں، یہ کچھ ہوا. اذ قال الحواریون، اور ایک اور احسان بھی کہ جب کہا تھا حواریین نے، مطالبہ کیا، یا عیسی ابن مریم، اے عیسی ابن مریم، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کیا تیرا رب ہمارے لیے یہ کر سکتا ہے کہ آسمان سے ایک خان نعمت اتار دے ہم پر. خان نعمت یعنی ایک دسترخوان جس پر انواع و اقسام کے کھانے، اچھے اچھے کھانے چنے ہوئے ہوں. وہ بڑی قسم پرسی کا عالم بھی تھا ان کا، غربت بھی تھی، افلاس بھی تھا، تو کسی وقت انہوں نے یہ مطالبہ کر دیا کہ کیا تمہارا رب جو ہے ہمارے خاطر یہ کام بھی کر سکے گا. قال اتقوا الله ان کنتم مؤمنین، تو فرمایا انہوں نے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے اگر تم واقعی صاحب ایمان ہو. قالوا نريد ان ناكل منها، انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کچھ کھائیں. وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، اور ہمارے دل بھی مطمئن ہو جائیں، ہمیں یقین قلب بھی حاصل ہو جائے، اس لیے کہ یہ بھی ایک معجزہ ہی ہوگا کہ آسمان سے جو ہے وہ خان نعمت اتر رہا ہے. وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا، اور ہم جان لیں کہ واقعی تم نے ہم سے جو کچھ کہا وہ سچ ہے. وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں ان تمام باتوں پر. لہذا یہ ہمارا مطالبہ ہے، تو اللہ کے سامنے مطالبہ پیش کرو. قال عیسی ابن مریم، جواباً عیسی ابن مریم علیہ السلام نے کہا، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، دعا کی کہ پروردگار ہم پر آسمان سے ایک خان نعمت اتار. تکون لنا عیدا لاولنا، اور یہ ہمارے لیے ایک یادگار دن بن جائے، ہمارے پچھلوں کے لیے بھی وہ آخرنا، اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی، پہلوں کے لیے بھی، بعد میں آنے والوں کے لیے بھی. وہ آیت منک، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہوگی. اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے تھے وہ ایک سے ایک بڑی نشانی تھی، بہرحال یہ مطالبہ جو انہوں نے کیا، اور ساتھ ہی حضرت عیسیٰ نے دعا بھی کر دی کہ اگر ایسا ہو جائے گا تو ہم لوگوں کے لیے ایک یادگار بن جائے گا معاملہ، اور سب کے لیے ایک مزید نشانی ہوگی اگلے پچھلوں کے لیے. وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور تو ہمیں رزق عطا فرما، اور تو ہی ہے سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا. قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں میں اتار سکتا ہوں، میں اتاروں گا یہ خان نعمت تم پر، لیکن ساتھ ہی ایک وارننگ دے دی، بڑی سخت وارننگ. فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، اور جو کوئی ناشکری کرے گا اس کے بعد بھی تم میں سے، فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، تو پھر میں تمہیں وہ سزا دوں گا جو جہان والوں میں سے اس سے پہلے کسی کو سزا نہ ملی ہوگی. اب یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا سوال یا نشان تھا کہ کیا اب بھی ہم مطالبہ کریں. چنانچہ اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ انہوں نے وڈرا کر لیا اپنا مطالبہ. اکا دکا کی رائے یہ ہے کہ ہاں نہیں، وہ خان نعمت آیا تھا اور وہ اترا، اور 40 دن تک جو ہے اس سے انہوں نے استفادہ کیا، لیکن اس کا کوئی ثبوت تاریخ میں نہیں مل رہا، بعض کی رائے یہ ہے. اور بعض جنہوں نے جو منکر ہو گئے تھے بعد میں ان پر سخت عذاب بھی آیا، واللہ اعلم، لیکن یہ ہے کہ جب اس قسم کا کوئی معجزہ کوئی طلب کرے کہ مطالبہ کرے کہ مجھے ہمیں یہ دکھاؤ اور یہ ہمارے ساتھ کرو اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دے تو پھر ان کے ساتھ پھر کوئی روح رعایت اس کے بعد نہیں ہوتی. یہ اللہ کی سنت ہے, اس کا طریقہ. وَإِذْكَارُ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمْ, اور یاد کرو جب کہا تھا اللہ نے اے عیسیٰ ابن مریم, أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ, کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لینا اللہ کے سوا؟ کیونکہ یہ تو یہی کہتے ہیں نا عیسائی, یہ جو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات سے ہم نے سیکھا ہے اور ہم جو ہے ان تینوں کو خدا مانتے ہیں. قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق, کہا کہ پروردگار تو پاک ہے, میرے لیے ممکن نہیں تھا, میرے کسی امکان نہیں ہے کہ میں ایسی بات کہتا کہ جو جس کا مجھے کہنے کا حق نہیں ہے, ایسی ناحق بات میری زبان سے نکلے پروردگار کبھی ہو نہیں سکتا. ان كنت قلته فقد علمته, اور اگر میں نے واقعی ایسا کہا ہوتا تو یقیناً تیرے علم میں ہوتا, تو اس سے تو کوئی سی چھپی نہیں ہے اور تجھے معلوم ہے کہ میں نے ایسی بات نہیں کی. تعلم ما فی نفسی, یہ ساری بات کس کو سنائی جا رہی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو جو تسلیس کا عقیدہ رکھتے ہیں. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی کا, پروردگار تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا کہ جو تیرے جی میں ہے, مجھے نہیں معلوم. انک انت علام الغیوب, تمام غیب کا جاننے والا صرف تو ہی ہے. ما قلت لهم الا ما امرتنی بھی, نہیں کہا تھا میں نے ان سے سوائے یہی کہ جس کا تو نے مجھے حکم دیا, وہی حکم میں نے آگے پہنچایا تھا. ان اعبد اللہ ربی و ربکم, اور وہ بات کیا تھی کہ بندگی کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب. وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم, اور میں ان کے درمیان گواہ تھا جب تک کہ بھی میں ان کے درمیان رہا. فلما توفیتنی, جب تو نے مجھے اٹھا لیا, کنت انت رقیب علیہم, تو تو ہی ان کی خبر گیری کرنے والا تھا, یعنی اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ نہیں معلوم. وانت علی کل شیء شہید, اور تو ہی ہر شے سے آگاہ ہے باخبر. ان تعذبهم فانهم عبادك, اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کو ہم سفارش کہیں یا کیا کہیں, لیکن بڑے جامع الفاظ ہیں کہ پروردگار اگر تو ان کو سزا دے تو ہیں تو وہ تیرے بندے, یعنی سزا کے لائق تو ہیں لیکن ہیں تیرے بندے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ, اور اگر تو ان کی خطا کو معاف کر دے. فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, تو زبردست ہے غالب ہے, یعنی گناہگاروں کو بھی معاف کر سکتا ہے, تجھے تو یہ بھی اختیار ہے اور تو نہایت رحم فرمانے والا ہے. اب یہ نہیں معلوم کہ اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ ضرور سزا دی جائے یا کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ رعایت کی جائے, دونوں ہی امکانات ایسے نظر آ رہے ہیں حضرت عیسیٰ کے ان الفاظ میں. آخر اپنی قوم ہے تو اس کے حوالے سے ایک بدعا دینا جو ہے وہ شاید مشکل کام تھا. بڑے ہی الفاظ جو قرآن نے یہاں پر نقل کیے ہیں ان کے اندر دونوں ہی چیزوں کا امکان موجود ہے. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دن تو وہ ہے کہ جس میں سچوں کو ان کی سچائی ہی فائدہ دے گی. لهم جنات تجری من تحتها الانہار, سچے کون ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ دو خدا اور گھڑ لیے, اللہ پر جھوٹ باندھا, اب وہ کس چیز کی توقع رکھتے ہیں؟ آج کے دن تو سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی, قیامت کے دن تو وہ ہے. لہم جنات, ہاں جو سچے ہیں ان کے لیے وہ باغات ہیں. لہم جنات تجری من تحتها الانہار, جن کے دامن میں ندیاں رواں ہوں گی. خالدین فیہا ابدا, اور پھر وہ اس میں داخل ہوں گے, رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. ذالک الفوز العظیم, یہی ہے بڑی کامیابی. اللہم ربنا جعلنا منہم, پروردگار ہمیں ان میں شامل فرمائے. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن, آسمانوں اور زمین کی حکومت اور بادشاہی اللہ ہی کی ہے, اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے اس پر بھی حکمران وہی ہے. وہو علی کل شیء قدیر, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات المتقین.